ہوتا جس سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری بین الاقوامی برادری کو تقویت پہنچے گی اور سلامتی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے جو مختلف جگہوں پر تحفظات ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے گا۔ صدر اوباما نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کانگریس کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے نفاذ کو روکنے کے لیے کسی بھی قانون سازی کی کوششوں کو ویٹو کر دیں گے۔ اور وائٹ ہاؤس میں ایک بیان میں صدر باراک اوباما نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت ایران کا جوہری ہتھیاروں تک پہنچنے کا ہر راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ اعتماد کی بجائے تصدیق پر تعمیر کیا گیا اور اسے مسترد کرنا غیر ذمہ دارانہ فیل ہوگا۔ اور صدر نے یہ بھی کہا جو ایک بڑی جسے کہنا چاہیے نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی سفارتکاری نہ صرف ہمارے ملک اور دنیا کو محفوظ بنانے میں حقیقی اور بامعنی طور پر تبدیلی لا سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ بات تھی جس کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے کہ سفارتی سطح پر جو بات یا کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ دوسرے باقی کوئی بھی اور طرح سے کسی اور طرح سے ایسے سولوشنز حل نہیں کیے جا سکتے۔ اب جہاں تک عالمی برادری کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ اس میں عالمی برادری سے اگر بات کی جائے تو امریکہ کے بعد پانچ اور عالمی طاقتیں اس میں شامل ہیں، یہ امریکہ کا اکیلے کا سمجھوتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں، وہاں پر مشرق وسطیٰ کے دو ملکوں سے کافی اس کے اوپر تحفظات ہیں جن میں سعودی عرب اور اسرائیل شامل ہیں۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور سعودی عرب نے ایک محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس معاہدے سے ایران کو جوہری ہتھیار کرنے سے اگر روک دیا جاتا ہے تو یہ ایک خوش آئند معاہدہ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس سے تہران کو خطے میں بدامنی پھیلانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو یہ ایک مختصر سی چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں جو کہ اس کا پس منظر رہا ہے اس ساری صورتحال کا۔ آئیے اب ہم اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں واشنگٹن سے اور کنگز کالج لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سنگین شاہ۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی بالکل فرمائیے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑا سا میں نے اس کا پس منظر اسی لیے بتا دیا تاکہ اس سے ابھرنے والے جو سوال ہیں اس معاہدے کے بعد اس سے آغاز کیا جائے۔ آپ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں دنیا بھر میں تحفظات پائے جاتے رہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر اور ملکوں کے پاس بھی تو جوہری ہتھیار ہیں، ان کے پاس جوہری کیپیبلٹیز بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، تو پھر ایران کے ساتھ اس سمجھوتے کی خاص طور پر ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے سننے والوں کو اس کے بارے میں بتائیے۔
وجوہات ہیں، ایک تو پہلے یہ کہ وہ کوشش یہ چاہتے تھے کہ جہاں تک مڈل ایسٹ ہے اس میں کوئی ملک اسرائیل کے پاس تو ہے لیکن کوئی اور ملک نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی پھیلتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر ریگولیشن نہ رہے اور انسپیکشن سپرویژن نہ ہو تو پھر ممالک اس امپورٹنٹ ٹیکنالوجی کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی پرولیفریشن ہو سکتی ہے۔ تو اس کی پرولیفریشن کو روکنے کے لیے خاص طور پہ نارتھ کوریا کے ایکسپیریمنٹ کے بعد، کسی ایکسپیرینس کے بعد، یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا میکنزم ہو جس کے تحت اگر کوئی ملک جس میں ایران شامل ہے اگر اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ نیوکلیئر انرجی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہ صرف پروڈیوس کر سکے بلکہ اس کو ایکسپورٹ کر سکے، تو اس کے اوپر ریگولیشن اور کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ تو اسی بیسس پہ ایران کے ساتھ نیگوسیشنز بہت ضروری ہو گئی تھیں۔ ان دو وجوہات کی بنا پر جو نیگوسیشنز آج سے 20 مہینے پہلے شروع ہوئی تھیں ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ بڑی حد تک اس کو اس مقام تک، اس ارینجمنٹ کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں پر انسپیکشن اور سپرویژن ایک افیکٹو طریقہ بن جائے تاکہ پرولیفریشن کو روکا جا سکے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔
اچھا شکریہ۔ ہم سنگین شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سنگین شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جوہری توانائی کا جو بین الاقوامی ادارہ ہے IAEA، اس کے معائنہ کاروں کو فوجی تنصیبات تک، جوہری تنصیبات تک رسائی دینے کا دائرہ کار کیا ہوگا ایران کا، اور کیا واقعتاً یہ ممکن ہو سکے گا کہ تسلی کے مطابق شفاف انداز میں معائنے کیے جا سکیں، اور جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے جس کی ہم بات کر رہے ہیں IAEA کا، اس سلسلے میں کتنا کا کلیدی رول ہوگا؟ اس بارے میں فرمائیے گا۔
جی، جہاں تک IAEA کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے کہ وہ ایران کے اندر کتنی انٹروسیو معائنے اور تنصیبات کے اوپر کتنی کارو کے اوپر کتنی افیکٹولی نظر رکھ سکتی ہے، اس کا تعلق مینلی اس سے ہے کہ جب نیوکلیئر ریئیکٹر کے لیے کوئی نیوکلیئر بم بنانے کے لیے جو نیوکلیئر माफी चाहता हूँ, जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो जो मवाद चाहिए होता है उसको तैयार करने के लिए एक बहुत वसी पैमाने के ऊपर इंडस्ट्रियल अपराटस और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जहाँ तक ईरान में ताल्लुक है, उसमें 20,000 सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं ईरान में इस वक्त काम कर रहे हैं। इन सारे सेंट्रीफ्यूजेस को कहीं रखने के लिए और उनको कहीं चलाने के लिए ऐसी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है जिसको छुपाना आसान नहीं होता है। इस वक्त ईरान में दो ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, एक फरदौ में है और दूसरी नानतास में है। जहाँ तक फरदौ की फैसिलिटी का ताल्लुक है, उसको तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है, और जहाँ तक नानतास की फैसिलिटी का ताल्लुक है, उसमें सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद को घटाकर 2,000 से घटाकर, जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं सेंट्रीफ्यूजेस की, उनको 2,000 से घटाकर 6,000 तक कम कर दिया जाएगा। तो न्यूक्लियर बम बनाना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और उस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाना आसान नहीं होता। तो जहाँ तक IAEA का ताल्लुक है, वो न्यूक्लियर की कीमियाई जो मटेरियल होता है यूरेनियम, उसकी प्रोडक्शन से लेकर, उसकी माइनिंग से लेकर, जहाँ वो ज़मीन से निकाला जाता है, उससे लेकर उसको फैक्ट्री के लिए, कारामत बनाने के लिए, फैक्ट्री में इस्तेमाल के लिए लाने तक, उसके बाद उसको फैक्ट्री के में इस्तेमाल के दौरान, उसके बाद उसकी ये जो इनरिचमेंट होती है, जिसको एक आम यूरेनियम को एक बम की मिकदार के लिए, एक आम यूरेनियम को पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर के यूरेनियम के बनाने के मत के करीब लाया जाता है, और उसके बाद उस न्यूक्लियर रिएक्टर से उसको और इनरिच करके बम बनाने की हद तक उसको लाया जाता है। तो जहाँ तक बम बनाने की हद तक है, उसको उन्होंने रोक दिया है, और 3.67% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त नहीं होगी, और 300 किलो से ज़्यादा यूरेनियम जो है ईरान अपने पास स्टॉक पाइल नहीं कर सकेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो नज़र रखेगा। IAEA की जो जो टीमें हैं वो बगैर किसी इजाज़त के किसी भी जगह पे जाकर मुआयना कर सकती हैं, जिन जगहों को, जहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही है, जहाँ पे यूरेनियम रिलेटेड काम हो रहा है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, उनको जिन जगहों को वो सील कर देंगे या जिन जगहों को लिमिट कर देंगे, उनको उनकी सीलिंग और लिमिटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कहीं पे नई कान खोदी जा रही है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के लिए, या कोई एक और नई फैसिलिटी बनाई जा रही है, इसके ऊपर उनकी सब नज़र होगी। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा कोई काम नहीं है कि जो कि ढके छुपे अंदाज से कर
कर
सके,
सके
इसके लिए बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, और उसके ऊपर IAEA मुकम्मल नज़र रखेगी।
नजर रखेगी। ईरान और 5+1 मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले इस समझौते के बारे में इतनी शदीद तनकीद और मज़ाहमत की हुई है। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, आप सुना बताइएगा इस बारे में, ख़ास तौर पर अमरीका के अंदर रिपब्लिकन कानून साजों के माबैन इस बारे में। और समझौते दरअसल मुल्कों के दरमियान होते हैं, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो फिर इस सिलसिले में जो अब ज़ाहिर है कि 60 दिन का वक्त भी मिलेगा कानून साजों को, और सदर बराक ओबामा कह भी चुके हैं कि किसी तरह का ये गैर जिम्मेदाराना बात होगी अगर ऐसी सिलसिले में, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक इसकी मंजूरी नहीं होगी पाबंदियों का को उठाना ज़रा नामुमकिन सा रहेगा। तो डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इतनी शदीद तनकीद और मज़ाहमत क्यों?
ये नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात नहीं है। देखिए, एक बहुत मेजर एग्रीमेंट है, इसके बहुत मेजर डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल असरात होंगे, इसलिए इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होना जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है कोई बड़ी बात नहीं है। इसको एक डिस्पैशनेट तरीके से देखना चाहिए। एक तो बात ये आ जाती है कि जहां तक अमरीका के अंदरून का इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है, याद रहे कि 1979 के बाद से ईरान के मुतालिक सस्पिशंस बहुत सीरियस किस्म की हैं, वो आसानी से जाने वाली नहीं है। इसलिए यकीनन जो अपोजिशन है, रिपब्लिकन पार्टी या दूसरे जो इसके खिलाफ हैं, इस एग्रीमेंट के खिलाफ हैं, वो ये चाहेंगे कि जहां तक हो सके इसको क्लैरिफाई किया जाए, और अगर इसकी क्लैरिफिकेशन और सर्टेनिटी नहीं मिलती तो इसको खत्म कर दिया जाए। बात दरअसल ये आ जाती है कि इससे असरात क्या होंगे, ये सबसे अहम बात आ जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इवेंट्स और रीजनल इश्यूज को देखना जरूरी होता है। जहां तक ताल्लुक मिडल ईस्ट का है, यकीनन वहां पर खतरा तो है, बात यह है वो इस एग्रीमेंट के मुताबिक दो तरीके से वहां पर सोचा जा रहा है। एक तो ये कि चूंकि इस एग्रीमेंट के बाद इकोनॉमिक सेंक्शन खत्म हो जाएंगी, तो ईरान के पास एडिशनल रिसोर्सेज आ जाएंगी, वो एडिशनल रिसोर्सेज ईरान इस्तेमाल कर सकता है अपने एलाइज को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें सीरियन गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें یمنی گروپ شامل ہیں اور جس میں لبنیز گروپ شامل ہیں ان کو تقویت ملتی ہے, جس کی وجہ سے پھر ٹینشنز اور انسٹیبلٹی بڑھتی ہے. تو بات طرح سے یہ آ جاتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اگر ان ریسورسز کی وجہ سے ایران اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اور آٹونمسلی اس قسم کی ایونٹس کو سپورٹ کر سکے تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. اسی لیے ریجن میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے دوسرے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, وہ یہ کہ چونکہ ایران کے پاس اتنی ریسورسز آ جائیں گی تو پھر ایران کو یہ ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اس قسم کی جو پراکسی فورسز ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے انٹرسٹ کو تقویت پہنچا سکے. تو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرف جاتا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے, اسرائیل چونکہ ایک ہی اس علاقے میں نیوکلیئر پاور ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ہاتھ میں آئے. تو اس کی وجہ سے یقیناً اسرائیل اور اسرائیل کے سپورٹرز اس کے خلاف ہوں گے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ایک ریشنل ایٹیچیوڈ ہے کہ نہیں. دیکھیے, سب سے اہم بات اس ایگریمنٹ کی میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ بڑی حد تک ایک ملٹری تھریٹ کو ختم کر کے ایک ڈپلومیٹک بیسس پہ اتنا میجر قسم کا ایک ایونٹ کیا ہے, اتنا میجر قسم کا ایگریمنٹ پیدا کیا ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ اسی قسم کے ایگریمنٹس اور ہو سکتے ہیں اور ڈپلومیٹک فورسز استعمال ہو سکتی ہیں بجائے کہ ملٹری فورسز, جو کہ تمام دنیا کے لیے ایک بہتر طریقہ ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ نہیں, یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے, لیکن امید یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہوگا. جہاں تک ڈومیسٹک پالیٹکس کا تعلق ہے امریکہ میں, وہ یقیناً اس کے متعلق بات ہوگی. آخرکار 2016 کے الیکشنز میں بھی اس کو شامل ہونا ہے. تو اب بات دراصل دیکھنے کی یہ ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتی ہے اور کس قسم کی اس پہ ڈیبیٹ چلتی ہے. امید یہی ہونی چاہیے کہ ریشنل قسم کے جو مائنڈز ہیں وہ آپریٹ کریں گے اور پریویل کریں گے, جس کی وجہ سے اس کو اس اگریمنٹ کو کانگریس کی طرف سے سپورٹ مل جائے گی.
اچھا, شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تھوڑی سی اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان تہران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے متعلق جو سمجھوتا ہوا اسے ایک بڑی خوش آئند پیش رفت قرار دیا ہے. منگل کے روز پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ ہی یہ موقف رہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق یہ جو معاملہ ہے اس کو پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے. ابھی آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ اور بیان میں اس توقع کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ تمام فریقوں کی طرف سے جامع معاہدے پر جلد اور بغیر کسی رکاوٹ کے عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا. ہمیں پاکستان سے جوائن کرنا ہے, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور لکھتے ہیں آپ سلطان حالی صاحب, وہ ہمیں ابھی جوائن کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا موقف کیا رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے اس کے خلاف عائد پابندیوں کے باعث اسلام آباد اور تہران کے درمیان کئی منصوبے متاثر ہوئے, جن میں خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ گیس درآمد کا پاکستان ایران پائپ لائن منصوبہ بھی شامل ہے. انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
From our point of view also of course we have a large number of possibilities of energy ایران پاکستان گیس پائپ لائن and a number of other projects which have been affected by these sanctions. So as soon as sanctions are removed we can start very rapidly to implement those.
سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی تہران پر سے یہ پابندیاں اٹھا لی جائیں گی پاکستان ایران کے ساتھ معاہدوں پر تیزی سے عمل درآمد شروع کرے گا, اور اس کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یعنی ان کے خیال میں تجارت کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان ادائیگی کے حوالے سے بہت سی دشواریاں ہیں. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے پابندیوں کا حوالہ دیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین صاحب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدہ طے پانا ایک اچھی بات ہے. مشاہد صاحب کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے مسئلے کا حل طاقت نہیں ہے, مسئلے کا حل پابندیاں نہیں ہیں, مسئلے کا حل ہے ڈائیلاگ اور برابری کی بنیاد پر منصفانہ طریقے سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنایا رہا, نہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے, تو اس بنیاد پر بات آگے چڑھے. اور ایران کا وہ موقف واضح ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو جائے تو پابندیاں بھی ختم ہو جائیں. تو میرے خیال میں دونوں کے لیے ون ون ہوگا. ایران کی ایک کمٹمنٹ ہے نیوکلیئر بم, نیوکلیئر آپشن کا خاتمہ, اور جو 5 P5+1 کا جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ پابندیاں ختم کریں، دونوں بیک وقت ہو جائیں تو اس علاقے میں امن اور سلامتی کو تقویت پہنچے گی اور یہ جو مسئلے ہیں چاہے
اچھا اس کے بعد بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر میر حاصل خان بزن جو کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے خطے میں ترقی کا ایک نیا عمل شروع ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے آپ کو ان کی بھی بات سنواتے ہیں۔
خطے میں ایک نئی مطلب ڈیولپمنٹ کی ترقی کی ایک نئے فیز کھل جائے گا، کیونکہ اس وقت ایران گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے، خود چین بھی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے، اور یہ پابندیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں اور ان دا مین ٹائم ہمارا گیس پائپ لائن بھی مکمل ہو جاتا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے فرام گوادر ٹو نواب شاہ، اسی طرح ان کا بھی بہت چھوٹا پورشن رہ گیا ہے مکمل کرنے کا، اگر وہ مکمل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان پہ اور خاص کر بلوچستان پہ، بلوچستان میں پھر دو بلوچستان جو
تو یہ ابھی آپ سن رہے تھے بزنجو صاحب کو۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں سلطان حالی صاحب کو ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات کی جا سکے، وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بات ضرور کریں گے، جیسے ہی اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو ان سے بھی بات سنواتے ہیں، ان کا کامنٹ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی بات پوچھ لیتے ہیں اتنی دیر سنگین شاہ صاحب سے۔ سنگین شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ ایران کے جوہری معاملے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے، جیسا کہ ڈاکٹر زبیر اقبال بھی کہہ رہے تھے کہ اس سے کم یہ ایک مثال بن جائے گی کہ بڑے بڑی جو مسائل ہیں مختلف دنیا کے اندر ان کو سفارتی طور پر حل کرنا ممکن ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران پر لاگو پابندیوں کا جب بتدریج اس کو ختم کر دیا جائے گا تو اس سے گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو کافی تقویت ملے گی؟
جی جناب، جہاں تک اس کا گیس پائپ لائن کا تعلق ہے، اس میں جو بنیادی چند مسائل تھے وہ یہ تھے کہ ایران سے ہم اگر گیس لے لیں، پہلے تو ایران سے گیس لینا اور اس کے اوپر پابندی تھی، دوسرے اس کے بعد اگر گیس اس سے لے بھی لی جائے تو ان کو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، کیونکہ ایران کے اوپر فائنینشیل سینکشنز لگی ہوئی تھیں۔ تو جب یہ سینکشنز ریلیکس ہوں گی تو اس کے بعد باقی جو ممالک، کیونکہ پاکستان صرف ایران سے گیس اپنی ضرورت کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی سرزمین کو ایک کوریڈور کی طرح استعمال کیا جائے جس سے پھر ایرانی گیس پائپ لائن سے انڈیا کو بھی فائدہ ہو اور چائنا کو بھی فائدہ ہو، چائنا جو کہ بنیادی طور کے اوپر اس میں بھی کافی بہت انٹرسٹڈ ہے، تو اس سے بھی پاکستان کو فائنینشیل فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب پاکستان کی سرزمین استعمال ہوگی اس گیس پائپ لائن کے لیے بنیادی طور پر پاکستان کو بھی فائنینشیل ریوارڈ ملے گا۔ تو جہاں تک ایک فائنینشیل سینکشنز تھی اس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی تھی کہ ایران کو پھر اس گیس کے استعمال کی ادائیگی کیسے کی جائے، اور اس کے بعد اور بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ کسی اس انٹرنیشنل اگریمنٹ میں کوئی داخل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کے لیے آہستہ آہستہ راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ چین کی طرف سے اور رشیا کی طرف سے جو ایران کو ویپن سیلز کی جو باتیں ہو رہی تھیں، جو جن کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھیں ابھی تک، وہ راستے بھی ان کے لیے کھل جائیں گے ایران کی طرف سے، بلکہ سیکشنز کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے 5 سال کے دوران ان کے اوپر کوئی اسلحہ نہیں بیچ سکے گا، مگر رشیا کا یہ خیال ہے کہ کیس آن کیس بیسس کے اوپر کہ ہر ایک جو کیس ہو رہا ہے، جو سیل ہو رہی ہے اسلحے کی، ان کے ہر ایک کیس کو اپنی میرٹس کے اوپر دیکھا جائے گا، اور اس کو شاید 5 سال سے پہلے ایران کو یہ اجازت مل جائے کہ وہ اپنی نان کنونشنل ویپنز جو ہیں وہ خرید سکے۔
اچھا بہت شکریہ، ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا سلطان حالی صاحب کے ساتھ، تو ہم نے پاکستان کے بارے میں بات کر لی، سنگین شاہ صاحب نے اس کا کافی تفصیل سے جواب دے دیا۔ اب ہم ڈاکٹر زبیر صاحب سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں جس کے بعد ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، ہم بات کریں گے ترکی کی بھی، اور اس کے علاوہ اسی سیگمنٹ کے اندر ہمیں بات کرنی ہے عراق میں بھی جو پیش رفت کر رہی ہے عراقی فوج شیعہ اور سنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر۔ تو ڈاکٹر زبیر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے مشرق وسطی کے ملکوں خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب کے تحفظات کا ذکر کیا جب ہم نے اس کے پس منظر کو بیان کیا ہے، لیکن امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتا مشرق وسطی میں سیکیورٹی کے لیے ایک نیا ایلیمنٹ یا عامل ثابت ہو سکتا ہے، اس بیان کی وضاحت کیجیے گا۔
درست فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی ٹینشن ختم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایران کو زیادہ اٹانومی ملتی ہے تو پھر نیگوسیشن اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں کہ ایران اور دوسرے ممالک اپنے سیلف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ پیسفل طریقے سے وہاں کی پرابلمز کو حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک آپٹیمسٹک ویو ہے، لیکن یہ ویو ایسا ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کو نرچر کرنا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر آپ اگریسو یا ملٹری بیسس پہ کسی قسم کی سلوشن پیدا نہیں کر سکتے. یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہوگی, اور اس ایگریمنٹ کے بعد امید یہی ہونی چاہیے کہ ایران اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اس قسم کی پیسفل نیگوسیشنز کو سپورٹ کرے اور اس ان کو تقویت پہنچانے کی قابل ہو. تو اس لیے امید یہی ہونی چاہیے کہ وہاں پر کوآپریشن بڑھے گی اور پرابلمس جو ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عربیہ نے ایک کنسٹرکٹیو قسم کا ایک بیان دیا ہے, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایک کنسٹرکٹیو قسم کا پروڈکٹیو پیسفل رول اپلائی کرے.
اچھا, شکریہ. ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے پروڈیوسرز بتا رہے ہیں کہ سلطان حالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سلطان صاحب.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ حالی صاحب, مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں. ذرا ایک کوئک کامنٹ کرتے جائے گا. سنگین شاہ صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ سرتاج عزیز صاحب نے جو قومی مشیر ہیں وزیر اعظم کے قومی سلامتی اور دوسرے امور کے اوپر, خارجہ امور کے اوپر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایران پر جب لاگو پابندیاں ختم ہو جائے گی تو اس سے ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے گی. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کتنی تقویت ملے گی پابندیاں جب بتدریج ایران پر سے ختم ہوگی تو پاک ایران جو یہ جو پروجیکٹ ہے خاص طور پر, یہ کہاں تک بھرپور طور انداز میں اور مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکے گا؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے, کیونکہ یہ کافی عرصے سے یہ بات جو ہے یہ چل رہی تھی, لیکن اس کی رکاوٹ مین یہی تھی کہ ایران کے اوپر سینکشنز جو ہیں اور پابندیاں لاگو تھیں, اور جب اب یہ امید بن چلی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کے بعد سے سینکشن ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خاصی پیش رفت کی ہمیں امید ہے. لیکن اس سارے معاملے کو ہمیں اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران کے پاس سینکشن اٹھنے کے بعد بہت ساری اور سی جو ہے راہیں کھل جائیں گی. اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران ہمارے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرتا ہے یا اس کے اندر جو ہے کچھ نئی رکاوٹیں آ جائیں گی, کیونکہ ایران کے آپشن بہت زیادہ کھل جائیں گے.
تو آپ یہ ایران کے آپشنس کی آپ نے بات کی, تو اگلا میرا سوال بھی اسی طرح کا تھا کہ خطے میں, خاص طور پر وہاں جنوبی ایشیائی خطے میں ایران اپنی ذمہ داریوں یا اپنے کلیدی رول سے جب کرے گا, اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا اپنے ان پابندیوں اٹھنے کے بعد, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا رویہ زیادہ ذمہ دارانہ ہو جائے گا, یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ مثبت انداز میں آگے بڑھے گی صورتحال, یا اس کے کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے میں ذاتی طور پہ تو اس کو مثبت انداز میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے کافی جو ہے سبق حاصل کیا, یا سمجھیے کہ اس کو دیوار سے لگایا گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ آئسولیشن میں جو ہے اس کے لیے کیا مصیبتیں تھیں. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اب جب کہ یہ پابندیاں اور سینکشن جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے تو ایران میں زیادہ ذمہ داری کا احساس ہوگا. لیکن دوسری جانب جو ایران کے ڈسٹریکٹرز ہیں, میرا اشارہ جو ہے وہ عرب ورلڈ کی طرف ہے, کیونکہ جنہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی اس ڈیل کی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی سی سی کی میٹنگ اوباما صاحب نے خاص طور پہ بلائی تھی کیمپ ڈیوڈ میں, اور اس سے قبل بنجامن نیتن یاہو نے جو ہے آپ کے یہاں آ کر کے تقریر کی تھی اس کے خلاف, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل اور عرب ممالک جو ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے تھے ایران کے خلاف. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے اگر ان لوگوں کی ہوسٹلٹیز بڑھی تو پھر اس کو شاید وہ اپنی ذمہ داری کے رول کو کجا کر کے کچھ اور بھی چیزیں اپنا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار سلطان حالی, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں, اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں مشرق وسطیٰ کے باقی کچھ امور کا بھی ہمیں احاطہ کریں گے, جس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے, ہم افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. تو سنگین شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ترکی کی سیاست کی کچھ بات کرتے ہیں. کرد پارٹی نے بڑی چونکا دینے والی کامیابی حاصل کی گزشتہ دنوں جو انتخابات ہوئے تھے جون میں. اگر اگر ترکی میں برسر اقتدار پارٹی ان کے ساتھ اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جیسا کہ مخلوط حکومت بنانے کی وہاں کوششیں کی جا رہی ہیں اور صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم داؤت اوغلو کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں شروع کریں تاکہ ایک مخلوط حکومت کو تشکیل دیا جا سکے، اگر یہ کردوں کے ساتھ کوئی ان کا اتحاد ہو جاتا ہے، ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کردوں کے ساتھ برسر اقتدار پارٹی کے اتحاد ہونے کے امکانات کیا ہیں، اور اگر ہو جاتا ہے تو پورے خطے میں جو کرد پھیلے ہوئے ہیں اس پر اس کے اثرات کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
جی معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے آخری سوال کا آخری حصہ ذرا دوبارہ دہرا دیں.
جی میں نے میرا سوال یہی تھا کہ یہ کرد اگر کرد پارٹی جو ترکی میں ہے اگر وہ مخلوط حکومت بنانے میں برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، یہ اگر والی ابھی بات ہے، ظاہر ہے کہ بات چیت جاری ہے، امکانات کتنے ہیں کہ کیا ان کا ساتھ دے سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر خطے میں باقی کردوں کے اوپر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کے دو حصے ہیں کہ ایک تو اس کے امکانات کیا ہیں اور دوسرا ہے کہ کردوں کی پارٹی جو کہ ترکی میں ہے اگر اس کے اتحاد ہو جاتا ہے اے کے پی کے ساتھ تو اوور آل کردوں کی حالت کیا ہوگی. پہلے تو امکانات یہ ہیں کہ کردوں کی بہت سے ایسے کرد جو تھے جو کہ مذہبی طور پر اپنا ووٹ دیتے تھے، کیونکہ کردوں کی اپنی پارٹی جو تھی وہ پہلے ایک ملٹنٹ سٹانس اور مکمل طور پر نیشنلسٹ سٹانس لے کر الیکشن میں آتی تھی، تو اس لیے وہ مذہبی کرد جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جو کہ مذہبی سینٹیمنٹس ہیں ان کی وہ مداوع ان کے ساتھ شامل ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا، کردوں کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے وہ اے کے پی کے ساتھ مل کر اے کے پی کو ووٹ دیتے تھے. اس دفعہ کردوں کی پارٹی نے اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس کو ایک مین اسٹریم الیکشن مینیفیسٹو بنایا ہے، جس سے انہوں نے کردوں کی نیشنلسٹ سیاست سے ہٹ کر ایک ذرا لوگوں کو ایک عام طور کے اوپر ایک لائے عمل دیا ہے، جس سے اور بھی پولیٹیکل ایشوز جو تھے علاقے کے وہ بھی انہوں نے شامل کیے ہیں. اس سے وہ کرد جو کہ پہلے ایک پے کو ووٹ دیتے تھے انہوں نے اب یہ سمجھا کہ اب ان کے بہت سارے ایسے جو مسائل تھے جو کہ کردوں کی اپنی پارٹی کے ایک فوکسڈ نقطۂ نظر کی وجہ سے حل نہیں ہو رہے تھے، اب ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ حل ہو سکتے ہیں کردوں کے ساتھ ملنے کے، تو اس وجہ سے وہ جو لوگ جو پہلے ایک پے کو ووٹ دیتے تھے اب انہوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا. تو اس سے جو میں پوائنٹ نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ووٹ بینک جو اے کے پے کا تھا وہی سپلٹ ہو کر واپس کردوں کی طرف گیا ہے. تو جہاں تک سوچ اور فگر کی بات ہے تو ان کے درمیان مفاہمت کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے کسی حد تک مشترک ہے. تو یہ ایک وجہ ہے ان کی، میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں کچھ اتفاق ہو جائے. اور اس کی دوسری وجہ اتفاق ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قریبی دنوں میں کردوں نے اوور آل اپنا سٹانس بدلا ہے. کردوں کا جو لیڈر ابھی گرفتار ہے ترکی کے ساتھ اس کو بھی رہا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ان کا سٹانس مکمل طور پر بدل جائے تو بھی رہا ہو کر مے بی ایون پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے اور اپنی مفادات کو پارلیمنٹ کے تھرو آگے بڑھا سکتا ہے. تو اس کی امکانات موجود ہیں ان نٹ شیل. اس کے علاوہ اور بھی دیگر ایسی پارٹی ہیں، بلکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں دوری نیشنلسٹ پارٹی، ٹرک نیشنلسٹ پارٹی اور اے کے پی کے بیچ میں زیادہ ہیں، کیونکہ نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ سیکولرزم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ سیکولرزم کے دفاع کرنا چاہتی ہیں. جہاں تک اے کے پی کا تعلق ہے اس کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ترکی کو اسلامائز کر رہے ہیں، اور وہ اسلامائزیشن جو ہے وہ کوشش ہو رہی تھی کہ وہ ان کو لیجسلیشن کے تھرو یہ اسلامائزیشن ہو، اور وہ اس کا مکمل طور کے اوپر دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں تک نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا ان کے ساتھ ملنے کا کتنا خاص امکانات نظر نہیں آتے.
اچھا جی سنگین شاہ صاحب، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کم ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے اگلے تجزیہ کار سرور احمد زئی یہاں موجود ہیں امریکہ سے. تو ایک اور مجھے سوال کرنا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی عراق کے بارے میں، عراق میں فوج نے داعش سے مغربی صوبہ جو الانبار ہے اس کو لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، اور اس میں ان کے حلیف شامل ہیں، ساتھ میں شیعہ بھی اور سنی بھی، یہ دونوں عوامل مل کر ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. عراق کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیں، جیسا کہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی، تو صورتحال کچھ بہت اچھی نہیں. داعش کا کنٹرول بہت سارے حصوں پر دیکھا جا سکتا ہے، یا وہ وہاں پر کنٹرول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. آپ کے خیال میں ان حالات کے اندر عراقی فوج اپنے شیعہ اور سنی حلیفوں کے ساتھ کس حد تک مؤثر طور پر آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس کی پیش رفت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
یہاں تک دو باتیں ہیں اگر میں آپ کو مختصر انداز سے بتاؤں، دو باتیں ہیں جو کہ داعش کی حق میں کام کر رہی ہیں. نمبر ایک، داعش کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنے 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 لیے لائلٹی خرید لیتے ہیں. وہ ایسے گروپوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مالی امداد کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے کہ نائجیریا میں ہوا اور بہت ساری ایسے گروپوں کو انہوں نے پیسے دے کر خرید لیا لٹرلی. اور جہاں تک بات دوسری بات جو داعش کے حق میں تھی وہ یہ تھی کہ سنی علاقے جو تھے وہ شیعوں کی حکومت سے تنگ آئے ہوئے تھے اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے. تو یہ دو باتیں تھیں جو داعش کے حق میں جا رہی تھیں. اب حکومت کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے امیج کو بدلے اور ایسا امیج نہ دے کہ جو کہ صرف شیعوں کے لیے اور سنیوں سے صدام حسین کے وقت کے بدلے لینے کی بات ہو. ایک یہ ان کے حق میں جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان گروپوں کے پاس جہاں جو کہ داعش سے پیسے لے کر لڑ رہے ہیں ان کو ریپروچ کرے اور ان کو حکومت کے اندر شامل کرے اور ان کو کوئی ایسی مراحت دے جس کے تھرو وہ داعش کے ساتھ جو امداد کر رہے ہیں وہ ختم کریں. اس کے علاوہ میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں اور بہت جلد ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ عراق کی جو حکومت جو ہے، جیسے کہ ہم کارزائی کو میئر آف کابل کہتے تھے، اسی طرح عراق کی حکومت بھی صرف بغداد میں رہ جائے گی.
بہت بہت شکریہ کنگز کالج آف لندن سے سنگین شاہ ہمارے ساتھ تھے. آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی سنگین شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر زبیر اقبال کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، سلطان حالی صاحب کا، جنہوں نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا تھا. اور ہماری یہ پہلی سیگمنٹ جو کہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں تھی، اس کا اب ہم اس کے اختتام تک پہنچے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابھی ہم افغانستان کی صورتحال اور خاص طور پر سیاسی منظرنامے کے بارے میں بات کریں گے. یہاں امریکہ سے ممتاز تجزیہ کار سرور احمد زئی ہمارے ساتھ ہیں. اب ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جب واپس آتے ہیں تو بات ہوتی ہے سرور احمد زئی صاحب سے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، اردو وی او اے ڈاٹ کام.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ. اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے افغانستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے. یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سرور احمد زئی صاحب. السلام علیکم سرور صاحب. سرور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
بالکل جی، میرا آواز آ رہا ہے؟
جی بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سرور صاحب آپ کے وقت کا. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ سرور صاحب جس جگہ پر رہتے ہیں امریکہ میں، اس کا اور ہمارے وقت کا 3 گھنٹے کا فرق ہے، اور خاص طور پر رمضان میں آپ کا اتنی جلدی اٹھ جانا ہمارے لیے بہت بہت شکریہ. تو سرور صاحب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے مشن کی ایک رپورٹ کے ساتھ. افغانستان میں مشن کا کہنا یہ ہے کہ 2015 یعنی اس سال کا جو پہلے 4 مہینے تھے اس میں تقریباً 1000 شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور اپریل کے آخر میں طالبان نے جو کارروائی شروع کی تھی وہ تقریباً ایک دہائی میں کوئی 10 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ ہلاکت انگیز ہے. میرا پہلا سوال پھر وہی ہے، پرانا سوال ہے. ایک طرف تو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، ابھی گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان ہی میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں افغان امن کونسل اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان، اور دوسری جانب طالبان اپنی اس طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. اس صورتحال کا کیا انجام ہے؟ کوئی لیٹ اپ نظر آتا ہے کیا؟
جی بالکل، بے جد بات یہ کہ یہ طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی بجلی کا سوئچ ہم آف کرے تو بجلی چلی جاتی ہے، آف ہو جاتی ہے. اس پہ کافی لمبا پروسیس ہے اور اس پروسیس پہ سالوں سال لگتے ہیں. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لڑائی میں تیزی آ رہی ہے، طالبان کے اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور سویل اینڈ کیجولٹی بہت زیادہ ہے، یہ میرے خیال میں پہلے بھی تھی، ٹائم ٹو ٹائم فرام ٹائم ٹو ٹائم اس طرح ہو رہے تھے. لیکن یہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہی ہے میرے خیال میں بہت اچھی اقدام ہے. جو فرسٹ ٹائم طالبان اور افغان گورنمنٹ کے نمائندے پاکستان میں بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبا پروسیس باقی ہے، کیونکہ طالبان کا ایک گروپ نہیں ہے. طالبان کا یہ جو گروپ ہے ایک متیار کے ساتھ کیا کریں گے، حقانی گروپ کے ساتھ کیا کریں گے، داعش کے ساتھ کیا کریں گے. دوسرا یہ کہ نیبرنگ کنٹریز جو ایران ہے یا ریجنل کنٹریز، انڈیا جو ہے، سعودی عربیہ، رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ اس کو کس طرح کانفیڈنس ملنا ہے, کیونکہ ان ساری کنٹریز کا کچھ کرونیز اور ان کے لوگ افغانستان کے ڈفرینٹ سیکشن میں کافی اصلے رکھتے اور کافی پاور رکھتے پولیٹیکل اسپیئر پر بھی. تو یہ ساری چیزیں رہ گئیں. اس کے علاوہ جو ایک کانسٹیٹیوشن افغانستان کو چینج کرنا, افغانستان کے پولیٹیکل اپوزیشن کو جو طالبان کے ساتھ انہوں نے 10 سال لڑائی کی, اس کو کس طرح کنوینس کرنا کہ طالبانوں کو جگہ دینا افغانستان میں, تو یہ سارا بہت زیادہ لمبا پروسیس ہے. تو میرے خیال میں اتنی جلدی طالبان لڑائی نہیں رک نہیں سکتے.
شکریہ سرور صاحب. میرا یہ سوال بھی تھا کہ طالبان کے اندر تو کافی دھڑے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب نمائندوں کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ان تمام دھڑوں سے لوگ آتے ہیں, نمائندہ ہو کے آتے ہیں, یا چند ہی دھڑے ہیں جن کے نمائندے ان مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ اٹھایا جاتا رہا ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں سرور صاحب, تشدد کی بات کرتے آئے ہیں, ان مذاکرات کے عمل کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں, جو کہ کبھی قطر میں ہے, کبھی اسلام آباد میں ہے, گزشتہ دنوں چین میں بھی ایسا ایک سیشن ہونے کی بات ہم نے سنی تھی, اور انتہا پسندوں کی کاروائیوں کی بات کرتے ہیں. آج میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں, آپ افغان صورتحال کا بہت قریب سے جائزہ لیتے ہیں, سیاسی صورتحال کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہے. صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے درمیان مختلف اوقات میں ہم نے اختلافات کی خبریں سنی ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کے امور کے بارے میں بھی, اور پارلیمنٹ کے باہر کے امور کے بارے میں. تو اس سیاسی اختلاف رائے کا تجزیہ آپ کس طرح سے کریں گے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں افغانستان کی سیاسی صورتحال کو؟
بات یہ بیجت کہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک گورنمنٹ 50-50 ڈیوائڈ ہو گئی, اور اس طرح ڈیوائڈ ہو گئی کہ کسی نے امپوز کیا اس پہ کہ ڈیوائڈ ہو گئی. کوئی اس طرح لوگ نہیں بیٹھے کہ ان کے دونوں کے ماہرین بیٹھ جائے اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرے, دوبارہ اس کانسٹیٹیوشن کو بنائے کہ چیف ایگزیکٹو کا پاور کیا ہوگا, پریزیڈنٹ کا پاور کیا ہوگا, یہ چیف ایگزیکٹو کیا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دن میں ایک صفحے پہ لکھ گئی. آج کل بہت زیادہ پولیٹیکل ٹرموئل ہے افغانستان میں, کافی مشکلات ہیں پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان. ابھی کل چیف ایگزیکٹو بتا دیا, خود بتا دیا اس اسپیچ میں کہ اس گورنمنٹ کی بنیاد غلط رکھی گئی, ہم فیل ہو گئی پولیٹیکلی. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ڈفرینسز بہت زیادہ ہے, اور دونوں جو ہے آج تقریباً آلموسٹ ایک سال کمپلیٹ ہو رہے, انہوں نے ابھی تک کوئی اس طرح کارنامہ نہیں کیا جو لوگ دیکھے انہوں نے کچھ کیا, کیونکہ اکانومی جو ہے دن بدن خراب ہو رہا ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے, اور سیکیورٹی خراب ہو رہے روز بروز, پولیٹیکل سچویشن افغانستان کے اندر بہت برا حال ہے. ابھی تک نیبروں کے ساتھ ہمارا کانفیڈنس ریلیشن شپ نہیں ہے. تو صرف ایک چیز ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع ہوگی, وہ بھی پاکستان کی کرم اور مہربانی سے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ڈفرینسز پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان کافی گہرے.
اچھا یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے نیبرز کی بات بھی کی, گزشتہ دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اچھے آغاز کے بعد, ظاہر ہے جب صدر اشرف غنی نے برسر اقتدار ہوئے اور اقتدار سنبھالنے کے بعد عام طور پر خیال یہی کیا جاتا تھا کہ اب پاکستان کے ساتھ بہتر طور پر تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں, اور جو دہشت گردی کا مقابلہ دونوں ملک مل کر کر رہے ہیں ایک خاص جگہ پر, اس علاقے میں, وہاں پر بہتر انداز میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی اور دوسرے تمام امور کا بھی مل کر کام کیا جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ پھر غلط فہمیوں کا آغاز دوبارہ ہونے لگا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوا. اب کیا سمجھتے ہیں, دونوں ملک سنبھل جائیں گے یا ابھی یہ سلسلہ کچھ اور آگے چلے گا؟
میرے خیال میں یہ بہت انیشل سٹیجز پہ, بہت ابتدائی سٹیجز پہ دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ, کیونکہ کچھ دو ہفتے کے پہلے جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا افغانستان کے انٹیلیجنس نے بتا دیا کہ پاکستان کی ایس آئی کی طرف سے ہوا ہے, پاکستان نے جو اس کو کمپلیٹلی رد کر دیا, مسترد کر دیا. میرے خیال میں ابھی تک جو ریلیشن شپ ہے وہ واچ اینڈ سی ہے, ابھی تک وہ دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک فل کانفیڈنس بالکل نہیں ہے, بہت انیشل سٹیجز ہے, اور شاید کافی اور بھی حالات اس طرح جائے اگر دونوں ممالک کے رہبران, دونوں ممالک کے ملٹری اور انٹیلیجنس کے درمیان کانفیڈنس بلڈ نہ ہو اور اچھا کنکریٹ پروف نہ پیدا نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ کانفیڈنس دن بدن خراب ہو جائے گا, اور افغانستان کی جو سچویشن ہے پاکستان پھر بھی ایک بار پھر جو قرضے کے دوران میں تھا سچویشن اور ریلیشن شپ اس وقت تک چلے جائے. لیکن ابھی تک بہت اچھے تعلقات جو ہے شروع ہوا ہے, ابتدا ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں کافی دور ہے اس وقت سے جو ہم بتائیں گے کہ دونوں کے روابط اچھے ہو رہے اور تقریباً کانفیڈنس لیول تک پہنچ گئی.
اچھا ابھی ہم نے آخری سوال میرا آپ سے, یہ ہم بات کرتے آئے ہیں, ظاہر ہے کہ میں جب جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کہا کہ تشدد کی بات کی ہم نے, مذاکرات کی بات کی, اب سیاسی منظرنامے کی بھی بات کی, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں بات کی. ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے, افغانستان میں جمہوری عمل تو شروع ہو چکا, ظاہر ہے کہ جب صدر اشرف غنی, صدر کرزئی نے دو بار صدارت کا عہدہ سنبھالا اور اس کے بعد اب جب انتخاب ہوا اور اس کے بعد بھی اب صدر اشرف غنی اور عبداللہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر سامنے آئے, جمہوری عمل جو ہے اس کو آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی طور سے تسلسل ہے, لیکن ایک عام آدمی کیا اس سے آگاہ ہے, اس کو اویئرنیس ہے اس ساری چیز کی؟ کہاں تک یہ جو سیاسی بیداری ہے لوگوں کے اندر کہاں تک پہنچی ہے افغانستان کے اندر؟
پیشت بات یہ کہ افغانستان کی تاریخ میں یہ جو شاہانہ نظام تھا, اس کے بعد جو کچھ ہاف ڈیموکریسی ہاف ڈکٹیٹرشپ تھا, پھر اس کے بعد جو کمیونزم رجیم آ گئی, پھر اس کے بعد جو مجاہدین کی سول وار تھا, پھر اس کے بعد طالبان کا مشکل تھا, یہ ڈیموکریسی افغانستان کے لوگوں کے لیے نیا چیز ہے اور لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے ڈیموکریسی پہ. دوسرا یہ کہ جب ڈیموکریسی آ گئی تو اس کے وقت حالات بھی خراب تھا بہت زیادہ, ابھی تک سیکیورٹی حالات خراب ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کے 10% یا 15% لوگ وہ یہ اس پہ کنوینس ہے کہ ڈیموکریسی افغانستان کے لیے بہت اچھا سسٹم ہے, لیکن ہمارے جو لیڈرز ہیں افغانستان میں انہوں نے ابھی تک ڈیموکریسی کے وہ جو اصول ہے اس پہ خود پابند نہیں ہے اور سیکیورٹی حالات بہت خراب ہے. تو لوگوں کو میرے خیال میں بہت کم توجہ دینا ہے ڈیموکریسی سسٹم پہ, اس پہ کنوینس ہے کیونکہ آج کل حالات اس طرح ہیں. اور دوسرا یہ کہ لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی اس طرح نمایاں کارنامہ نہیں دکھایا لوگوں کے لیے, جو گورنمنٹ لوگوں کے لیے اور لوگوں کے خادم ہیں, لیکن اکثر لیڈر جو تھے میرے خیال میں وہ سیلف لیڈر تھے, سیلف سرونگ لیڈر تھے. تو ابھی تک لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ سچویشن بھی خراب ہے, دوسرا لوگوں کی ایکسپیرینس بھی نہیں ڈیموکریسی کے ساتھ. تو شہروں میں جو ہے, شہروں میں لوگ ڈیموکریسی کے لیے خوش ہے اور کچھ نہ کچھ ان کی زندگی ٹھیک ہو گئی, لیکن جو 90% جو ہمارے لوگ شہروں کے باہر رہ رہے ہیں ان کی زندگی ابھی تک سچویشن کافی ٹف سچویشن میں, اور ڈیموکریسی کے لیے اتنے وہ نہ خبر ہے ڈیموکریسی کے فوائد سے اور نہ کوئی اتنا کوشش کر رہے کہ ڈیموکریسی افغانستان میں اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائے.
بہت بہت شکریہ. یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے ممتاز تجزیہ کار سرور احمد زئی. افغانستان کے بارے میں مختلف امور کے اوپر ہم نے بات کی, آج سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی ہم نے ان سے رائے لی ہے, اور اس کے علاوہ طالبان کے ساتھ جو مذاکراتی عمل جاری ہے, اور جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ کئی دھڑے ہیں جن کے نمائندے مختلف طرح سے سامنے آتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی سرور احمد زئی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایک طویل عمل ہے جس کو طے ہونے میں ابھی کچھ اور وقت لگ جائے گا. تو اب ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یونان کے بارے میں بات کریں گے, یونان کے اقتصادی بحران کے بارے میں ہم تفصیل سے اپنے ان پروگراموں میں جائزہ لیتے آ رہے ہیں. اب اس میں بھی صورتحال ایک آگے بڑھی ہے کہ یونان اور اس کے جو یورپی قرض خواہ ہیں ان کے درمیان ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے. آئندہ کی صورت کیا ہے, آگے کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں, ایک بات کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ. ہمیں یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے احتشام نظامی, اور پاکستان سے ہمارا ساتھ ہوں گی مہوش کھوکر. تو آئیے تھوڑی سی ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اپنی آخری سیگمنٹ کے ساتھ.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں آپ جہاں رنگ, اور اب پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے ہمارا. اور اس سیگمنٹ میں جیسا کہ ہم نے وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کالم نگار بھی ہیں, اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں احتشام نظامی, اور پاکستان سے یہ فائنانس کے شعبے کی کافی ماہر ہیں, مہوش کھوکر نام ہے ان کا, اور ہمارے پروگراموں میں ویسے بھی حصہ لیتی ہیں, تجزیہ کار ہیں. تو ان دونوں کو ہم پروگرام میں خیر مقدم ان کا کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
اچھا پہلے تو احتشام نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. نظامی صاحب, جب میری آپ سے بات ہوئی پروگرام شروع کرنے سے پہلے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ضرور اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے جس سے آج ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا, جس کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا بھر کے آج جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ ایران اور بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان جو جوہری سمجھوتا طے پایا ہے. یہ آپ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جوہری سمجھوتا کس حد تک اہم ہے اور کیوں؟
بہجت, میں بے پایا خوش ہوں, بے انتہا خوش ہوں کہ یہ معاہدہ آخر کار طے پا گیا, اور اس سے جتنے بھی لوگ امن کے خواہاں ہیں دنیا میں وہ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ یہ اگر معاہدہ طے نہیں ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا تو اس کا خدشہ تھا کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی پر فضائی حملے کر کے تباہ کر سکتا تھا. اس طرح ایک نئے اور تباہ کن جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا. دوسرے, ایران پر فوجی اور اقتصادی پابندی جاری رہتی جو ایرانی معیشت کے لیے شدید نقصان دہ ہے. پھر یہ کہ ایران پھر انتہا پسند قیادت کے ہاتھوں میں جا سکتا تھا. کیا امریکہ مزید جنگی اقدامات کا متحمل ہو سکتا تھا؟ کیا ایران اس قابل ہوتا کہ اسرائیل اور امریکہ سے جنگ کرتا؟ سب سے بڑھ کر اس بات کا قوی امکان ہو جائے گا کہ ایران ایٹم بم دانی کی طرف تیزی سے گامزن نہیں ہو جائے گا. سمجھوتا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا ایک بڑے جنگ سے بچ جائے گی, پابندی ہٹنے کے بعد ایرانی معیشت بہتر ہوگی, اور سب سے بڑھ کر ایران اور امریکہ مل کر داعش سے نمٹ سکیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ داعش نے ایران کو کھلی دھمکی دی ہے. اور اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ایران کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ ایک طرف داعش سے نمٹے اور دوسری طرف یہ جو تمام
عالمی طاقتیں
عائد ہیں اور عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں.
اچھا,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش آئین بات ہے, نہ صرف ایران, امریکہ اور یورپین یونین کے لیے بلکہ پوری دنیا کی امن کے لیے.
جی, ضروری ہے. اور جیسا کہ ہمیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے آج اس ضمن میں یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور ایک مثال قائم ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کو ہم سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے کوشش کی جائے.
بھی ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہاں پر امریکہ کی سنجیدگی اور امریکہ کا جو ایک ان کا عزم ہے امن کے لیے وہ ثابت ہے
ہو جاتا.
صدر براک اوباما نے ایک بہت بڑا بریک تھرو کیا ہے اور ایک تاریخی کامیابی صدر براک اوباما کو امن کے سلسلے میں ہوئی ہے, اور جی, میں مبارکباد دیتا ہوں اور پوری امریکی قوم اس وقت صدر براک اوباما کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہے.
شکریہ نظامی صاحب. ہم بات کر لیں ذرا یونان اور اس کے یورپی حلیفوں کے درمیان جو تیسرا امدادی پیکج کی فراہمی کے لیے سمجھوتا طے پا گیا ہے. گزشتہ دنوں ہم نے اپنے پروگراموں میں اس کا کافی تفصیل سے جائزہ پیش کیا, یونان کی صورتحال کا, کہ اس ساری صورتحال کے جو کہ ریفرنڈم بھی ہوا, ظاہر ہے کہ وہ ریفارمز جو جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا یورپی یونین کی طرف سے اور حلیفوں کی طرف سے, اور اس پر ریفرنڈم کیا, عوام نے اس کو مسترد بھی کر دیا, اور اس کے عوام کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, یونان کے ملک کے اندر کیا ہوں گے, اس کے باہر بیرونی اثرات کیا ہوں گے, یہ سارا ہم نے ایک جائزہ آپ کے لیے پیش کیا تھا. آج اس سلسلے میں ہم محض دو سادہ سے سوال کریں گے. اس سمجھوتے کے تحت اب یہ جو تیسرا سمجھوتا پایا ہے اس کو کڑی شرائط کا سامنا ہے یونان کو. اس میں ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا, پینشنوں میں کمی ہوگی, اور اس کے علاوہ سخت کفایت شاری کرنا بھی شامل ہے جس کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینا ضروری ہے. اب صورت یہ ہے کہ یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس کی اپنی پارلیمنٹ سے اس سخت منصوبے کی منظوری مل سکے گی, جبکہ ان کے اپنے ہی بعض حلیف, ان کے جو اپنے ان کے ساتھ جو اختلاف نہیں کرتے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جرمنی کی قیادت میں ایک کو کیا گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا مہوش, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری لینے کے بعد یونانی وزیر اعظم کو اپنے یورپی حلیفوں کو بھی قائل کرنا ہے, وہ ہم پوچھیں گے نظامی صاحب سے, لیکن مہوش آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یونان کی پارلیمنٹ سے اس منصوبے کے لیے جو کہ طے کر لیا گیا ہے اگر اس کی منظوری حاصل نہیں ہوتی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟
پہلی بات یہ کہ اس کو جس طریقے سے دنیا میں دکھایا جا رہا ہے یہ اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے. کوئی آسمان نہیں گر جائے گا کہ اگر گریس جو ہے وہ اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا. بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک شدید قسم کا اقتصادی بحران آیا ہے. آپ 2007-2008 کا کریڈٹ کرنچ ہی دیکھ لیں جو کہ امریکہ میں اور باقی کنٹریز میں آیا, لیکن وہ سب وہ برداشت کر لیا ان لوگوں نے. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس میں بس کرنا یہ ہوگا کہ چاہے عوام نے ریفرنڈم یس میں دیا ہے یا نو میں دیا ہے, دونوں صورتوں میں گریس کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھرڈ بیل آؤٹ پلان, لیکن اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر وہ تھوڑا سا اگر بارگین کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا بیل آؤٹ ہوگا, تو 3 سال کا اگر ان کے پاس بیل آؤٹ ہے تو ان سے کہیں کم از کم 5 سے 6 سال کا اس کے اندر اضافہ کر دیں. اور لیٹ سے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وہ آئی ایم ایف سے, یورپین کمیشن سے یا ای سی بی سے ادھار نہیں لیتے, تو دوسری صورتحال کیا ہو سکتے. دوسری صورتحال نہایت ہی آسان ہے لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ 19 ممالک ہیں اس وقت یورپین یونین میں, اور وہ تمام ممالک جو ہیں وہ گریس کی مدد نہیں کرنا چاہ رہے. ضروری نہیں ہے کہ ادھار آئی ایم ایف سے, ای سی بی سے یا یورپین کمیشن سے ہی لیا جائے. وہ باقی کے کنٹریز اپنی یورو زون کو کنٹرول کرنے کے لیے, اسٹیبلائز کرنے کے لیے, وہ اگر ایک اکانومی اسٹمبل کر رہی ہے اس وقت تو اس کو وہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے. اگر یہ لوگ سب مل کے گریس کو بیل آؤٹ کریں آسان اقساط پہ, آسان کنڈیشنز پہ, لون کی جو ادھار کی جو میعاد ہے وہ زیادہ کر کے آسان اقساط کے اوپر اگر وہ لون دیں تو یورو زون بچ سکتا ہے, مضبوط بھی ہو سکتا ہے. پلس ان کے اندر ایک ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت ہے, جو کہ کبھی بھی آنے فیوچر ایئرس کے اندر کوئی بھی آنے والے اقتصادی بحران کو پہلے سے دیکھ کے کنٹرول کر سکیں. یہ ایک کمی ہے اس کے اندر بہت زیادہ. اور میرے خیال میں میرا دوسرا خیال یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جس کے اوپر الیسس سپرس جو ہے وہ اس وقت کام کر سکتے ہیں. غریب کے اوپر کنڈیشنز لگانا یا غریب کی پینشن کم کرنا, اس میں کٹ آف کرنا, ان کی سیلریز کم کرنا یا ان کے اوپر اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل صرف اس وقت حل ہوں گے جب گریس میں بڑھتی ہوئی کرپشن کو کنٹرول کیا جائے گا, ٹیکس ایویژن کو کنٹرول کیا جائے گا, اور سخت اقدامات کرنے کے بعد ان لوگوں کو سزا دی جائے اور ان سے وہ پیسے وصول کیے جائیں جو ان لوگوں نے ٹیکس ایویژن میں کھائے ہوئے ہیں اور کرپشن میں کھائے ہوئے ہیں. پلس غریب کو ٹیکس نہ کرے, میرے خیال میں امیر کو ٹیکس کرنا زیادہ ضروری ہے. پھر دوسری کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے اس وقت لکھ رکھے ہیں, اور میرے خیال میں 2007 اور 2008 کے کریڈٹ کرنچ کے بعد گریس کی جو گرتی ہوئی معیشت ہے, جس کو اس بحران کو جو قابو نہیں پایا جا سکا, اس کو قابو پانے کے کچھ طریقے اب آگے ہیں. پہلا طریقہ میرے خیال سے, کیونکہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مسلسل آپ دیکھ رہی ہیں کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.
میں تھوڑا سا کوئک ہوئے گا کیونکہ ایک سوال اور مجھے شام صاحب سے کرنا ہے.
جی جی بالکل
جی, ذرا سا کوئک کر کے مجھے بتا دیجیے. ہلو جی مہوش, میں نے کہا کہ کوئک ہو کے ذرا مجھے ایک دو پوائنٹ بس کر کے بتا دیجئے, ایکسپلین اگر اس کو نہ کریں.
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹرنلی کیا 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 جا سکتا ہے. میرے پاس چند پوائنٹس ہیں, فار ایگزامپل ٹیکس کی خود بوٹ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی سفر ہیں, جو کہ جتنے بھی ان کے ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں, وہ سارے ان کو محدود کیا جائے, ان کے اوپر پیسہ کم خرچ کیا جائے, اور جتنے بھی ان کے فورن بیسز ہیں اس وقت گریس کے اندر, ان فورن بیسز پہ ان کی بیس یوز کرنے کا اور اسپیس آف گریس یوز کرنے کا پیسے لیے جائیں.
اچھا,
اور بھاری
رقم لیے جائیں
تاکہ ان سے وہ رقم وصول کر کے یہ
اپنے ملک کو فلوٹ کر سکے, اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر بنا سکے.
امیر کے اوپر ٹیکس لگائیں.
جی اچھا,
امیر کے اوپر ٹیکس لگائیں اور پرکس ختم کریں.
اچھا,
امیر کے اوپر جو پرکس لگے ہوئے ان کو ختم کیا
جی. شکریہ مہوش, ایک سیکنڈ, اب یہ آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس, تو ہم ذرا بات کر لیں نظامی صاحب سے. نظامی صاحب, یورپی رہنماؤں نے کہا ہے کہ سپراس نے بالآخر جرمنی کی طرف سے تجویز کیے گئے یونان کے 50 ارب یورو مالیت کے سرکاری اثاثہ جات کی کرکی کے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے. یہ شرط کتنی سخت ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس.
بہت, اصل میں یونانی وزیر اعظم کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. ملک کو معیشت مالی بحران سے بھی بچانا ہے اور یورپی یونین کے ساتھ مل کے بھی چلنا ہے, اپنے ملک میں جو سیاسی اس کا ریپرکشن ہوگا اس سے بھی بچنا ہے, اور اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کیبنٹ کو ری شفل کریں اور ان لوگوں کو, وزراء کو فارغ کریں جنہوں نے اس معاہدے کی یا اس مذاکراتی عمل میں منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور جیسا کہ مہوش نے بھی کہا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یورپی یونین کونسل کے ساتھ اپنا انٹر ایکشن اور بڑھائیں اور ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ اس وقت یونان کو جو مالی بحران درپیش تھا اس کے لیے ان کو قدم اٹھانا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو بڑی کڑی شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ جتنی شرائط انہوں نے تسلیم کی ہیں اپنی طرف سے انہوں نے نئی تجاویز دی ہیں جس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے اور یورو زون کے لیڈرز نے, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے معاہدہ طے پا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اندرون ملک بھی اور یورپی یونین کے لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ دل بڑا کریں اور اپنی ریفارمیشنز کریں, اور جس طرح سے اپنے ممبر ممالک کو مالی بحران سے اور دوسرے سیاسی بحران سے بچانے کے لیے ایک
نئی حکمت عملی قائم کریں.
بہت ساری باتیں
جی نظامی صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اب ختم ہو گیا. ہمارے پاس تھوڑا سا اور وقت ہونا چاہیے تھا, یہ اتنے پوائنٹس آپ لوگوں کے دیکھ کر لگ رہا تھا. تو مہوش سے بھی میری پھر بات ہوگی, نظام صاحب آپ سے بھی پھر میری بات ہوگی. آپ لوگوں کے وقت کا بے حد شکریہ. اب پروگرام جہاں رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, میرے ساتھ پروڈیوسر اریشا خان اور لیلا اوجھا تھی, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ انجینئرس راب میکلین اور ارشاد سمتھ. بہجت کو اجازت دیجیے یہ پروگرام ختم کرنے کی. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں. ہمارے سے رابطے میں رہیے, ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی